واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو، فتصیر سحابا تو وہ اٹھاتی ہیں بادل، فسقناہ الی بلد میت پھر لے چلتی ہیں اس کو ایک مردہ زمین کی طرف. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں. دیکھیں پورا واٹر سائیکل ہے نا اس میں، کیسے سمندروں سے وہ بخارات اٹھاتی ہیں اور کیسے ہوائیں بادلوں کی کو لے کر ہانکتی ہیں، آگے لے کر جاتی ہیں ایک ایسی زمین کی طرف جو مردہ ہے، بالکل بنجر پڑی ہوئی ہے. پھر بارش اللہ تعالیٰ وہاں برساتا ہے، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ پھر زندہ کرتا ہے اس کے ساتھ زمین کو، بَعْدَ مَوْتِهَا اس کی مردنی کے بعد، اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. یہ مثال کیوں دی گئی؟ یہ اصل میں دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ انسان کو بھی زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد، بالکل جیسے زمین زندہ ہو جاتی ہے اپنی مردگی کے بعد. دیکھو اس کو بھی موت آئی ہوتی ہے، کیسے اس کے اوپر پانی برستا ہے اور وہ بھی زندہ ہو جاتی. اسی طرح انسان ہے، انسانوں کا بھی سلسلہ ایسے ہوگا کہ جب قیامت آئے گی سب انسان مر چکے ہوں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح اگائے گا. یعنی حدیث میں آتا ہے ابن آدم تمام کا تمام گل سڑ جاتا ہے لیکن ریڑھ کی ہڈی نہیں سڑتی، اسی سے پیدا کیا گیا، اسی سے ترکیب دیا جائے گا. یعنی انسان یہیں سے پھر اٹھے گا، اس کا جو جس کو ہم آج شاید جس کو ڈی این اے کہتے ہیں، انسان کا ڈی این اے وہ کہتے ختم نہیں ہوتا، یہیں سے اللہ تعالیٰ ایسے اگائے گا، جسم جو ہے قبروں میں سے اگنے لگیں گے، جیسے زمین سے دانے اگ کے آتے ہیں اسی طرح بالکل. اور یہ بھی آتا ہے اس میں کہ بنی آدم کے جو سارے اجزاء ہیں وہ قبروں میں بکھرے پڑے ہوئے ہوں گے، ایک سے ایک الگ ہوگا، لیکن عرش کے نیچے سے پانی برستے ہی سارے جسم قبروں سے اگنے لگیں گے. سمجھ آئی؟ تو اگزیکٹلی چونکہ سیم ہے نا، تو اسی لیے اس کی جو اگزامپل ہے وہ بھی سیم دی گئی کہ پانی پڑنے سے زمین اگتی ہے، پانی پڑے گا تو جسم قبروں سے اگیں گے، وہ جو بالکل ان کے اجزاء ادھر ادھر چلے گئے تھے وہ بھی سارے جمع ہو جائیں گے. اللہ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ اٹھنا ہوگا. یعنی یہ مثال انسانوں کی دوبارہ اٹھنے کے لیے بھی ہے کہ جیسے زمین میں سے پودے اگ گئے اسی طرح انسان اٹھیں گے. من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو بھی عزت چاہتا ہے، کون عزت چاہتا ہے؟ ہر انسان عزت چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے مجھے عزت ملے. دیکھیں انسان کی جو ضرورتیں ہیں نا، ان میں ایک عزت بھی اس کی بہت بڑی ضرورت ہے. آپ چھوٹے بچوں کو بھی دیکھیں، وہ بھی چاہتے ہیں ہمیں عزت ملے، ہماری عزت کی جائے. وہ یہ انسان کی ایک کمزوری سمجھ لیں یا یہ سمجھ لیں کہ ہر انسان بس چاہتا ہے کہ وہ ذلیل ہونے سے بچ جائے. تو اللہ تعالی نے فرمایا جو کوئی چاہتا ہے عزت، کون کون چاہتا ہے؟ ہر کوئی. تو اس کا نسخہ بتا دیا، اس کے وہ عزت کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. تو یاد رکھو عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. یعنی عزت اللہ کے لیے ہے، ایک تو یہ کہ ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں. اللہ ہی وہ ذات ہے جس کو، جس کے پاس ساری عزت ہے، جس کے لیے ہے ساری عزت. اور دوسری جس کے پاس عزت کا خزانہ ہے، وہ اس عزت میں سے جس کو چاہے عزت عطا فرمائے. تو جس کو عزت چاہیے پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ مالداروں کے پیچھے نہ بھاگے، آئے اس کے ساتھ دوستی کر لوں، اس کے ساتھ تعلقات بڑھا لوں. لوگ طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ نا تعلقات بڑھاتے ہیں، خاص طور پہ مالداروں کے ساتھ، اقتدار والوں کے پاس، جن کے پاس کرسی ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی وہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، امیر ہے، جی فلاں ہے، ہماری تو سینیٹر سے دوستی، ہماری تو گورنر سے دوستی، ہماری تو فلاں ڈاکٹروں سے دوستیاں ہیں، ہماری تو فلاں مالداروں سے دوستیاں. لوگ ان کے तलवे चाटने को तैयार हो जाते हैं, सिर्फ किस लिए? यहां भी इनके साथ दोस्ती होगी ना, हमें भी इज्जत मिल जाएगी। तो उनके साथ खाम खा उनके साथ बिछे उनके सामने जाते हैं कि बस हम किसी तरह ये हमारे कॉन्टेक्ट्स इनके साथ बन जाए, हमारा इनके घरों में आना जाना हो जाए, तो हम फखर से कहेंगे जी हमारी पता है दोस्ती फलां के साथ है, हमारा तो उनके साथ बड़ा आना जाना है, बहुत मिलना जुलना है। क्यों? कि मुझे भी इज्जत हासिल हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं इज्जतें यहां वहां उसके दर से नहीं मिला करती, इज्जत तो अल्लाह के पास है सारी की सारी। यानी ये भी नहीं है कि थोड़ी अल्लाह के पास है थोड़ी इनको भी दी हुई है कि जिसको मर्जी बांटते फिरे, सारी की सारी इज्जत अल्लाह के पास है। तो नंबर वन क्या कि इज्जत अल्लाह ही का हक है, नंबर वन ये माना है, क्योंकि बाकी सारी इज्जतें तो टेम्परेरी भी होती हैं। अल्लाह के साथ इज्जत है उसके लिए कभी जिल्लत नहीं है। दूसरी नंबर वन टू बात क्या है कि इज्जत अल्लाह जिसको चाहे अता करे, दुनिया और आखरत की इज्जतें उसके पास हैं, वो जिसको मर्जी दे। नंबर तीन के जहां जहां पे आप समझते हैं कि यहां इज्जत मिलेगी, इसके साथ मैं चिपक जाऊं, इनके घरों में आया जाया करूं, इसको गिफ्ट दूं ताकि मेरे साथ इसकी कॉन्टेक्ट बन जाए, वो यहां से इज्जतें नहीं मिलनी, तुम तो गलत दर पे जाके खटखटा रहे हो। इज्जत तो अल्लाह के हाथ से मिला करती है। वह तो इज्जो मन तशा हुआ तो जिल्लु मन तशा, वो जिसको चाहे इज्जत अता फरमाए, जिसको चाहे जलील कर दे। मुनाफिकीन की ये बात हुआ करती थी कि वो जो थे ना वो यानी अल्लाह ताला ने सूरह निसा में भी फरमाया है الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه, वो लोग जो मोमिनों को छोड़ के काफरों को दोस्त बनाते हैं, उन काफरों से इज्जत तलब करते हैं। فان العزه لله جميعا, इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। तो मुनाफिक क्या करते थे, वो काफरों के साथ जा जाके दोस्तियां करते थे, उनको औलिया बनाते थे कि यहीं से हमें इज्जतें मिलेगी। जैसे आज भी कुछ लोग हैं जो गैर मुस्लिमों से, इसलिए नहीं कि हमने अपना दीन उनको पहुंचाना है या हमने अपना अच्छा उनको ये दिखाएं ताकि अपने दीन से मुतासर करें, वो कहते हैं इनके साथ लगेंगे ना तो नायरा हमारी इज्जत बढ़ेगी इनके साथ, उनको उनके साथ बैठने में चाहे शराब पीनी पड़े, चाहे बुराई की मजलिसों में शिरकत करनी पड़े, क्लब्स में जाना पड़े, उनके कुछ भी करना पड़े, वो करने को तैयार हो जाते हैं कि जी हमारी फलां के साथ दोस्ती है। हम ये ऐसे वैसे देसी लोगों के साथ तो हम दोस्ती करते ही नहीं हैं, हमारी तो गोरों से दोस्ती है, हमारे मुँह से इस तरह से बोलते हैं, क्या वो समझते हैं कि इज्जतें वहां से मिलेंगी? अल्लाह ताला ने ये तो बात मुनाफिकीन के लिए फरमाई कि वो ऐसे करते हैं, वो लोग जाके काफरों को औलिया बनाते हैं कि वहां से हमें इज्जतें मिले, जबकि इज्जत तो सारी अल्लाह के पास है, उनको ये बात नहीं पता। अल्लाह अकबर। तो ये सारी जो इंसान की सोच है ना वो बदल जाती है जब उसको ये मालूम होता है कि इज्जत तो मेरी, मुझे इज्जत चाहिए ना तो मुझे अल्लाह के आगे झुकना पड़ेगा, मुझे इज्जत चाहिए तो मुझे अल्लाह को मनाना पड़ेगा, मुझे उसको राजी करना पड़ेगा, मुझे कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं ना, मुझे घर के चक्कर लगाने हैं तो अल्लाह के घर के चक्कर लगाऊं, उससे कॉन्टेक्ट्स बनाऊं, उसको नेकियों के तोहफे भेजूं, क्योंकि इज्जतें सारी उसके पास हैं, वहां से मिलेगी, यहां से नहीं मिलनी। ये कौन सी फखर की बात है जी मेरे फलां के साथ कॉन्टेक्ट्स हैं, हमारा तो फलां के घर आना जाना है, ये कौन सी है? इसमें आप बड़े बन गए, इसमें क्या इज्जतें हैं? इज्जत तो वो है जो अल्लाह ताला अता फरमाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में तो कौन बैठते थे? कोई सरदार नहीं बैठते थे, गरीब, गुलाम, कमजोर। हाँ, और आपकी इज्जत कितनी है? आपकी इज्जत से बढ़ के तो किसी की इज्जत ही नहीं। सुभान अल्लाह, हम सोचते हैं कि हम उनके साथ बैठेंगे तो हमारी इज्जत होगी, इनके साथ बैठे तो हाय हम कहीं जलील ना हो जाए। तो मेरे नबी के तो मजलिसों में सारे ही मिस्कीन लोग होते थे, कुछ लोग तो ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहते कि हम भी ना नीचे हो जाए। हम वो सोचते ना मालदार है तो वो इज्जतदार है, गरीब है तो उसकी कोई इज्जत नहीं, ये समझते हैं इसलिए वो دماغ جب اس میں اس قسم کی سوچ ہوگی تو ظاہر ہی بات ہے وہ انہی کے ساتھ تعلقات بنائے گا. میرے نبی کی تو ایسی سوچ نہیں تھی. یہاں پہ بتا دیا گیا. ہاں اچھا ایک اور بات بھی ہے, ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا یہ حکم مان لیا نا تو پھر ہماری عزت چلی جائے گی. جیسے مطلب اگر ہم دین کی طرف زیادہ آ گئے, زیادہ میں قرآن پڑھنے شروع ہوئے تو میری ماڈرن دوستیں مجھے چھوڑ دیں گی اور ان کے نزدیک میں کچھ بھی نہیں رہوں گی, اور میں پھر دیکھیں پھر تو یہ ہوگا نا کہ وہ مجھے حقیر سمجھیں گی, میری کیا عزت رہ جائے گی. ایسے سوچتا ہے نا انسان, میری کیا عزت رہ جائے گی, میرے تو یعنی ان کے اندر میں زیادہ اگر دینی ملانی سی ہو گئی تو ملانی کہا کریں گے, مجھے بے عزت کریں گے, مجھے حقیر سمجھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے معزز کرے اور جس کو چاہے ذلیل کرے. ہاں پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو اللہ کی طرف آؤ گے تو عزت تو اس نے دینی ہے, مگر جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے نا, منافقت کا بیج ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جب ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے جو بے دین لوگ ہوں گے, جو دین کا مذاق اڑانے والے ہوں گے, جو بہت مالدار ہوں گے یا جو بہت ہوں گے, تب ہی ہمیں عزتیں ملنی ہیں. یا اگر ہم دین کی طرف آ گئے تو ہماری ناک کٹ جائے گی, ہماری بے عزتی ہو جائے گی, ہماری برادری کیا کہے گی, ہمارے لوگ کیا کہیں گے. اور میں نے اگر یہ کرنا شروع کر دیا, یہ اللہ کی فرما برداری کا کام, تو میری تو عزت ہی نہیں رہے گی لوگوں میں. تو جس جس کا بھی یہ مسئلہ, یہ آج مسئلہ سالو ہو گیا کہ عزت کا سورس تو دنیا میں ہے ہی نہیں. سورس سمجھتے ہیں, یہاں سے ملے گی جو جس جگہ سے کوئی چیز کا سورس ہوتا ہے نا, عزت کا سورس دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. اس لیے آپ چلے جائیں صدر کے گھر یا وزیر کے گھر, عزت کا سورس ہے ہی نہیں یہاں پہ دنیا میں, اللہ نے رکھا وہ تو اللہ کے پاس ہے سورس, وہاں سے ملے گی تو ملے گی. تو پھر مناؤ اس کو, قربت لو اس کی اور فرما برداری کرو اس کی تاکہ عزتیں ملیں. اور آج دیکھیں عزت ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی ہے, نمرود کی کوئی عزت نہیں ہے, بادشاہ تو وہ تھا. عزت ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی ہے, فرعون کی کوئی عزت نہیں ہے, کوئی اپنے بچے کا نام فرعون نہیں رکھتا. تو عزتیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں, ابو جہل اور ابو لہب کی کوئی عزت نہیں ہے. عزتیں ایسے نہیں ملا کرتی, عزت اللہ کی فرما برداری میں ہے. پھر فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب, اسی کی طرف چڑھتے ہیں کلمات طیب. عزتیں لینی ہے نا تو طیب کلمات ادا کرو. طیب کلمات کیا ہیں؟ طیب کلمات, طیب باتیں, اچھی باتیں, اچھے خیالات, تلاوت, تسبیح, خیر کی بات, جو تعلیم دین کی ہے, یہ ساری یعنی طیب کلمہ ہے. اس میں کلمہ طیبہ بھی آ جاتا ہے اور اس میں اور بھی اذکار آ جاتے ہیں. وہ چڑھتے ہیں, چڑھتے کس طرف ہیں؟ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. ابھی آپ نے سوچا کہ یہ جو اگر ہم کہیں سبحان اللہ, اللہ اکبر, تو یہ کلمات نا اوپر کو جاتے ہیں. ان کے اندر اللہ نے اتنی وہ پاور رکھی کہ یہ اوپر کو چڑھتے ہیں, اور لیکن چڑھتے تو ہیں مگر ان کو یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اوپر تک, ڈیسٹینیشن تک پہنچانے کا کام کون کرتا ہے؟ والعمل الصالح یرفعہ, عمل صالح اوپر چڑھاتا ہے اس کو. جیسے مثلاً ایک بلون ہے نا, وہ جو ایسے بلون ہوتے ہیں ہیلیم گیس کے, وہ اوپر کوئی جاتے ہیں رائٹ, اب لیکن ان کے نیچے بھی بعض دفعہ وہ یہ جو بڑے بڑے بلونز ہوتے ہیں ان کے نیچے وہ لگا دیتے ہیں ایک یعنی انجن سا یا کچھ ہے, تو وہ لے کے پھر ان کو تیز سے اوپر کو جاتے ہیں. اب ایک اس کے اپنے اندر بھی پوٹینشل ہے, کلمہ طیب اوپر کو جاتا ہے لیکن وہ پورا اوپر نہیں پہنچ سکتا, اس کو صالح عمل پھر پش کرتا ہے, پیچھے صالح عمل آئے گا تو اس کو اوپر چڑھاتا ہے. اس کا مطلب صرف زبانی کلامی اگر کوئی ذکر اذکار کرتا رہے تو وہ اوپر تک نہیں چڑھ سکتا جب تک صالح عمل نہ اس کے ساتھ ہو. عمل بھی کر کے دکھاؤ, پھر اللہ کے احکامات کو عملی طور پہ بھی نافذ کر کے دکھاؤ, مان کے دکھاؤ, عمل میں لا کے دکھاؤ. صرف اور صرف اذکار کام نہیں آئیں گے جب تک یہ سالے عمل ان کو اوپر نہ لے کر جائے. اچھا اب اوپر جانے کی اتنی کیا ضرورت ہے, کیا مطلب ہے اوپر جانے کا, اوپر نہ بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اوپر جانے کا مطلب یہاں پہ ہے قبولیت. اللہ تعالیٰ اوپر ہے, یہاں سے پتا چلتا ہے اللہ اوپر ہے, یہ اللہ کی طرف کو چڑھتے ہیں یہ کلمات. اور اس کی ایک حدیث سے بھی بات آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, اس حدیث کو نریٹ کرتے ہیں وہ, کہ سنو مسلمان بندہ جب سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تبارک اللہ, یہ تبارک اللہ کے بھی کلمات آپ کہتے ہیں, یہ کلمات پڑھتا ہے تو ان کلمات کو فرشتہ اپنے پر تلے لے لیتا ہے. کیا کرتا ہے فرشتہ؟ ان کلمات کو اپنے پر کے نیچے رکھ لیتا ہے. جیسے آپ کسی قیمتی چیز کو لیتے ہیں تو ایسے بغل میں رکھ لیتے ہیں نا, فرشتہ پر کے نیچے رکھ لیتا ہے. جیسے بڑی قیمتی چیز ہے اس کو سنبھال کے رکھ لیا اس نے, پھر اس کو سنبھال کے لے کے آسمان پہ چڑھ جاتا ہے. فرشتوں کے جس مجمع کے پاس سے گزرتا ہے وہ مجمع ان کلمات کے کہنے والے کے لیے استغفار کرتا ہے, سبحان اللہ, اللہ تو کتنا کریم ہے کہ تو نے بندے کے اتنے جو بول وہ تھوڑے سے بولتا ہے منہ سے ان کو اتنی قدر و قیمت دی کہ راستے کے فرشتے بھی کہتے جاتے ہیں اس بندے کے لیے استغفار کے کلمات جو اس ان باتوں کا کہنے والا ہے. یہاں تک کہ رب العالمین عز و جل کے سامنے یہ کلمات پیش کیے جاتے ہیں. پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائے, الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی, یعنی اس آیت کی تفسیر ہے یہ حدیث کہ کس طرح سے یہ کلمات بلند ہوتے ہیں. اسی طرح آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی, حضرت کعب احبار اس کو فرماتے ہیں کرتے ہیں کہ سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر عرش کے گرد آہستہ آہستہ آواز نکالتے رہتے ہیں. یعنی یہ اتنی اوپر پہنچ جاتے ہیں جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے, کسی انسان کی پہنچ نہیں ہے وہاں تک. یہ کلمات عرش تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے ارد گرد آہستہ آہستہ آواز نکالتے رہتے ہیں, جیسے مچھلیوں کی مکھیوں کی, شہد کی مکھیوں کی بن بناٹ ہوتی ہے. اور اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ کے سامنے کرتے رہتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, یعنی وہ اپنی بن بناہٹ سے یاد دلاتے رہتے ہیں, کہنے والے کا ذکر کرتے رہتے ہیں, یعنی اس بندے کا ذکر کرتے رہتے ہیں. ظاہر ہے جس کی طرف سے یہ آئے ہیں کلمات اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں, اس کی یاد دلاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. وہ کیسی بات ہے, کون نہیں چاہتا کہ اس کا ذکر اللہ کے سامنے ہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کا جلال, اس کی تسبیح, اس کی حمد, اس کی بڑائی, اس کی وحدانیت کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کے لیے ان کے یہ کلمات عرش کے آس پاس اللہ کے سامنے اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. کیا تم نہیں چاہتے کہ کوئی نہ کوئی تمہارا ذکر تمہارے رب کے سامنے کرتا رہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھر سوال فرمایا صحابہ سے, کیا تم نہیں چاہتے کہ کوئی نہ کوئی تمہارا ذکر تمہارے رب کے سامنے کرتا رہے؟ ہم تو سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر ہمارے رب کے سامنے کوئی نہ کوئی کرتا رہے. تو ان کلمات کی پھر کثرت کہ اللہ کا ذکر, یہ تسبیحات, یہ جو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر استغفار درود شریف, ایسے تمام اذکار یہ اوپر کو بلند ہوتے ہیں, یہ پاکیزہ باتیں اور اچھی باتیں. اسی طرح تلاوت قرآن, اسی طرح نیکی کی بات, خیر کی بات, یہ ساری باتیں اوپر کو چڑھتی ہیں, یہ اتنی پیاری باتیں ہوتی ہیں. لیکن ان کے ساتھ پھر اب کیا ضرورت ہوتی ہے؟ نیک عمل جو ان کو پش کرتا ہے اوپر. تو جب یہ اوپر جائیں گے, اوپر جانا ان کی کس چیز کی علامت ہے؟ ان کی قبولیت کی. کیونکہ جو عمل مردود ہوتا ہے, ریجیکٹڈ ہوتا ہے, اس کو اوپر چڑھنے کی اجازت نہیں ملتی. سمجھائی بات, وہ اوپر نہیں چڑھ سکتا, اس کو اجازت نہیں ملتی. تو اس لیے زبان سے ذکر ہو اور ساتھ عمل میں فرما برداری ہو اللہ کی, تو پھر یہ چیز پھر اوپر جائے گی. ادروائز قول و فعل میں تضاد ہو جائے گا. اللہ اکبر کہتے رہنا اللہ اکبر اللہ اکبر, لیکن عمل میں کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے جی فلانے امیر لوگ جو بڑے بڑے عہدوں والے ہیں, بڑے بڑے پروفیشنز والے ہیں, بڑے بڑے, وہ مجھے اکبر لگتے ہیں, اور اللہ کی بات کو میں پیچھے کر دیتی ہوں, ان کی بات کو آگے کر دیتی ہوں, تو اللہ کو کہاں اکبر کیا؟ سبحان اللہ اور الحمدللہ تو کس کے لیے ہونا چاہیے؟ لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے کہ وہ یہ اکبر ہیں और बस इन्होंने ही हमें दिया है, इन्हीं का एहसान है, इन्हीं के आगे मैं झुकती पड़ी जा रही हूं, इन्हीं को राजी करने की कोशिशें किए जा रही हैं। तो आप समझ आ गए ना कि इज्जत अल्लाह के हाथ में, ये जमीन वालों के पास नहीं है। अगर इज्जत मुझे आपको चाहिए तो आसमान से उतरती है, ये वहां से आनी है। उसके लिए हम अपने तैयब कलिमात ऊपर भेजें, एक तो पहले हमारा अकीदा हो कि अल्लाह के पास ही है और किसी के पास नहीं, तैयब कलिमात भेजें और अमल साले करें। वल्लदीना यमकुरून, और वो जो मकर करते हैं, यानी उलट है, जो चालबाजियां करते हैं उल्टा, असय्यात बुरी चालबाजियां, लहुम आदाबुन शदीद, जो मकर करता है ना, चालें चलता है। वैसे उस जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो चालें चल रहे थे, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल की भी साजिश उन्होंने की, माने जो चालें चलते हैं, तो इस सूरत के आखिर में भी आएगा, जो बुरा मकर करता है उसका नुकसान उसी को है। लेकिन जो हमें अपने अपने आम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला, इस तरह की बात सुनते ना, या जो किसी के लिए कुआं खोदेगा उसमें खुद ही गिर जाएगा, इस तरह की बातें, तो वाकई जो चालें चलता है बुरी, उसी के लिए है अजाब शदीद। वो समझता है मैं दूसरे को नुकसान पहुंचाऊंगा, नहीं, वो अपने आप को खुद नुकसान पहुंचाता है। वह मकरू लायका हुआ यबूर, और उस उन लोगों का जो मकर है, उनकी जो चाल है, वो तबाह हो जाने वाली है, वो गारत हो जाएगी। बाज मुफसरीन ने यहां पे फरमाया कि यम कुरून सय्यात जो है उससे मुराद थोड़ा सा जिक्र कर लेना, यानी हमें तो हुक्म क्या दिया गया अल्लाह ताला ने, क्या हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतन वअसीला, सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करो, बहुत ज्यादा जिक्र करो। जो लोग बहुत थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, कभी कभी कर लेते हैं, ये किसकी अलामत है? मुनाफिकीन की। मुनाफिक जो थे ना, वो भी उनके बारे में भी कहा गया कि वो नमाज के लिए खड़े होते थे, थोड़ा ही नमाज में अल्लाह को याद करते थे, तो इतना सा तो वो भी कर लेते थे। तो यानी सय्यात, मकरू सय्यात में, यानी ऐसे काम करना, या तो दीन के खिलाफ चालबाजियां करना, या फिर अल्लाह का बहुत थोड़ा सा कहीं जिक्र कर लिया, तो वो भी इनमें आ जाते हैं। वल्लाहु खलकाकुम मिन तुराबिन, अल्लाह ताला वो है जिसने पैदा किया तुमको मट्टी से, सुम्मा मिन नुतफातिन, फिर नुतफे से, ये बेजान मट्टी, इसमें जान किसने डाली? आदम अलैहिस्सलाम नुतफे से नहीं पैदा हुए थे, वो मट्टी से पैदा हुए थे, और उसके बाद फिर जितने भी इंसान आए वो नुतफे से पैदा हुए। हालांकि इंसान तो रोज पैदा हो रहे हैं, लेकिन कोई शायद इस बात पे गौर नहीं करता कि इस हकीर से नुतफे में जान डालने वाला कौन सा रब है। यही बात अगर इंसान गौर कर ले तो अल्लाह को पहचानने के लिए काफी है, ये कोई तो है जो इस तरह बनाने वाला है। सुम्मा जालकुम अज़वाजा, फिर बनाया तुमको जोड़े, यानी देखें इसी नुतफे में से कोई नर है तो कोई मादा, कोई लड़का है तो कोई लड़की है, और फिर जोड़े जोड़े बना दिया। लड़की की तबीयत अलग, उसकी आदात अलग, उसके मसाइल अलग, लड़के की अलग जिम्मेदारियां, उसकी तबीयत में अलग एक चीज आती है। छोटे होते से आप देख लें कैसे एक इंसान तो एक ही है ना, उसी इंसान के अंदर दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें बना दी और उनको फिर जोड़ा बनाया। और ये भी अल्लाह की रहमत है कि उसने इंसान में से इंसान का ही जोड़ा बनाया, और भी मखलूकात में उन्हीं में से उन्हीं का जोड़ा बनाया, डिफरेंट मखलूक को डिफरेंट का नहीं जोड़ा बना दिया, कि शेर को फिर बंदर का जोड़ा बना दिया हुआ, इंसान को किसी रीछ का जोड़ा बना दिया, ऐसे नहीं। अब नस्ल चलानी हो तो इससे भी कोई ना कोई नस्ल चल ही पड़ेगी, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान में से इंसान का जोड़ा बनाया ताकि वो अपनी जिन्स के जोड़े से जैसे मानूस हो सकता है ना, ऐसे किसी और से नहीं हो सकता। और सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला ने फरमाया वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून, हर चीज में हमने जोड़ा बनाया, और हर चीज में देखें जोड़ा उसके जैसा है, जमीन का आसमान जोड़ा है, اور آپ جانوروں میں جوڑے دیکھ لیں, آپ ان میں پلانٹس میں جوڑے دیکھ لیں, وما تحمل من انثى, اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ, ولا تضع الا بعلمه, اور نہ ہی جنم دیتی ہے مگر اس کے علم میں ہوتا. کوئی عورت یا مادہ, صرف عورت ہی نہیں کوئی بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے, عورت کو بعد میں پتہ چلتا ہے, بعض دفعہ تو کئی کئی مہینے پتہ ہی نہیں چلتا, اللہ کو پہلے پتہ ہے. اور پھر وہ حمل کتنے دن کا ہوگا یا کتنے مہینے کا ہوگا, کتنے عرصے کیا وہ حمل کمپلیٹ ہوگا یا بیچ میں ہی ضائع ہو جائے گا, اور کیا وہ 9 مہینے کا ہوگا, 10 مہینے کا ہوگا, 7 مہینے کا ہوگا, کتنی دیر کا ہوگا, وہ بھی اللہ کو ہی پتہ ہے. کوئی ایسی مادہ نہیں ہے اس کائنات میں جو پریگننٹ ہو یا ڈیلیور کرے مگر اللہ کو اس کا علم ہے, سب کا اللہ کو علم ہے. یعنی اور اب آپ سوچ لیں کتنی مادائیں ہیں, کتنی ہیں فیمیلز, ہر سپیشی میں کتنی کتنی, چاہے آپ چرند پرند میں لے لیں, جانوروں میں لے لیں, انسانوں میں لے لیں, کتنی ہیں, کس کا کس کے پیٹ میں کون سا نطفہ گیا اور ایگ کے ساتھ فرٹیلائز ہوا اور کیا ہو رہا ہے, یہ اللہ کو پتہ ہے, کسی اور کو یہ علم نہیں ہے. سوچیں جس کا جسم ہے اس کو نہیں علم ہے تو اور کسی کو کیا علم ہوگا, ڈاکٹروں کو بھی تو بعد میں ہی پتہ چلتا ہے. اللہ اکبر. وما يعمر من معمر, اور نہیں عمر دیا جاتا, کوئی عمر دیا جانے والا یعنی کسی کی کسی کو بڑی عمر نہیں دی جاتی, ولا ينقص من عمره, اور نہ کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے, ایک عمر ہے اس سے کسی کو کسی کی عمر بڑھا دی جائے یا کم کر دی جائے, الا فی کتاب, مگر یہ سب ایک کتاب میں درج ہے. یعنی کسی کو 100 ایئرس کی ایج دے دی جائے, اس کی عمر بڑھا دی جائے, اس کا بھی کتاب میں لکھا ہوا کہ کس کی عمر بڑھا دی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس چیز سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے, یا وہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ کی جائے, اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے, یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو کسی عمر دیے جانے والے کو, جس کو بھی عمر اس کی بڑھائی جا رہی ہے یا کسی کی کم کی جا رہی ہے, وہ ایک کتاب میں موجود ہے, لکھا ہوا ہے, صرف یہ نہیں کہ اللہ کے علم میں ہے بلکہ لکھا بھی ہوا ہے اس کے پاس لوح محفوظ میں. کب لکھا ہوا تھا یہ, کب یہ کب لکھا گیا, جب اس کی عمر بڑھائی جا رہی تب. بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے جو کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا, اس نے سارا کچھ لکھ دیا, اس نے سارا کچھ لکھ دیا, کس کی کتنی عمر ہوگی, کون کب آئے گا, کس سال میں آئے گا, کیسے آئے گا, کس کے کتنے بچے ہوں گے, کس کا کیا ہوگا, یہ سب چیزیں. اور ہاں یہ ضرور ہے کہ دیکھیں, ایک تو تقدیر وہ ہے, اللہ کا وہ علم ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا, جس میں کوئی چینج نہیں ہوتی. دوسری ایک تقدیر وہ بھی ہے جو معلق تقدیر کہلاتی ہے, یہ وہ ہے جو کسی کی دعا سے یا کسی کی نیکی سے, جیسے میں نے آپ کو کہا صلہ رحمی ہے یا صدقہ ہے یا دعا ہے, اس سے یہ بدل جاتی ہے. مثلاً پہلے لوح محفوظ میں ایک آدمی کی عمر 60 سال لکھی ہوئی تھی, اس نے کوئی نیکی کی یا اس کو کوئی دعا لگی, 60 کو مٹا کے 70 سال لکھ دی گئی, اور نیکی نہ کی تو اسی 60 سال کو برقرار رکھا گیا. یہ ہے قضاء معلق, اس میں تبدیلی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو ازل سے ہی علم ہے کہ وہ نیکی کرے گا یا نہیں کرے گا, اس کی عمر بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی. سورہ رعد میں ہم پڑھ چکے, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب, اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے برقرار ثابت رکھتا ہے, اس کے پاس ام الکتاب ہے, یہ ام الکتاب میں سب کچھ لکھا ہو. ان ذلك على الله يسير, بے شک یہ بات اللہ پہ بہت آسان ہے. اب ہم سوچتے ہیں نا, اے کیسے یہ ہے کہ کتنی لوگ انسان آئیں, کس کی کتنی ایج ہے, کس نے کب پریگننٹ ہو, کون سا بچہ کس ڈیٹ کو کس ٹائم پہ پیدا ہو رہا ہے, کہ یہ سارا کچھ تو بڑا ہی مشکل ہے, یہ کہ سارا کچھ اس کا ٹریک رکھنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے, یہ اللہ پہ بہت ہی آسان ہے, نہ صرف انسانوں کا بلکہ ہر مخلوق کا, ہر معاملہ, اس کی عمر کیا, اس کا ہر کام ہو کے نہیں ہونے سے پہلے اللہ کے علم میں. تو ہمارے لیے یہ لگتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے, اللہ کے لیے یہ ایسا مشکل نہیں. اللہ اکبر. وما یستوی البحران, اور نہیں برابر ہو سکتے دو سمندر. ھذا عذب فرات, یہ ہے میٹھا پیاس بجھانے والا. سائغ شرابہ, اس کا پینا بھی ایسا ہے کہ آسانی سے حلق سے اتر جائے. دو سمندر ہیں, ان میں سے ایک کیسا ہے, میٹھا, اس سے پیاس بھی بجھتی ہے, میٹھا ہے تو حلق سے بھی نیچے جلدی آرام سے اتر جاتا ہے. دوسرا کیسا ہے, ھذا ملح اجاج, دوسرا ہے کھاری نہایت تلخ, یعنی ایسا نمکین اور مشکل سے حلق سے اترے. یہ دو سمندر, اور واقعی کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں ایسی جگہ ہے, سمندر میں واضح طور پہ نظر آتا ہے, ایک طرف کے پانی بلو ہے, ایک طرف کا گرین ہے, ایک میٹھا ہے ایک نمکین ہے, ایک پینے کے قابل ہے ایک پینے کے قابل ہی نہیں ہے, اتنا سخت وہ کھاری ہے. لیکن وَمِن كُلٍ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا, دونوں میں سے تم کھاتے ہو گوشت ترو تازہ. ایسا نہیں ہے کہ ملح اجاج میں سے کچھ نہیں نکلتا, وہ بیکار ہے, اس میں سے بھی تم گوشت کھاتے ہو. یعنی مچھلیاں ہیں, مچھلیوں میں کڑواہٹ نہیں آ گئی, مچھلیاں ٹھیک ہے, اب وہ جیسے میٹھے پانی کی لذیذ ہیں ویسی یہ بھی لذیذ ہیں, مختلف ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے دونوں کی مچھلیاں بھی مختلف ہیں, میٹھے پانی کی الگ ہے, اس کی الگ ہے. ایون یہ کہ وہ اگر کراس کر کے دوسری طرف چلی جائیں تو وہ سروائیو نہیں کر سکتی, مر جائیں گی. اچھا پھر وہ تستخرجونا حلیتن تلبسونا, دونوں میں سے آپ نکالتے ہو زیورات, تم پہنتے ہو ان کو, یعنی موتی وغیرہ نکلتے ہیں, مونگے نکلتے ہیں دونوں سمندروں میں سے, یہ نہیں کہ صرف میٹھے میں سے نکلتے ہیں. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله, اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو اس میں پھاڑنے والی تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے, اور کشتیاں بھی دونوں میں ہی چلتی ہیں, تاکہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ایک میں چلتی ہے اور دوسرے میں نہیں چلتی. تو آپ کشتیاں اس میں چلاتے ہو, یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے, کشتیوں کا چلنا سمندروں کے اندر, کہ کیسے پانیوں کو چیرتی ہیں, ہواؤں کو چیرتی بھی چلتی ہیں, اور اللہ کی قدرت کے بغیر یہ چل نہیں سکتی. اور آج بھی جو سب سے بڑی ٹریڈنگ ہے وہ سمندری ٹریڈنگ ہے, بحری ٹریڈنگ ہے, یہ تھرو سی ہے, اتنے بڑے بڑے کنٹینر رکھ کے لے جائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جہازوں سے بھی ہوتی ہیں, ٹرکس اور روڈز کے ذریعے بھی, اور جانوروں کے پر بھی کہیں کہیں ہوتی ہوں گی, لیکن جو سمندر والی ہیں نا وہ سب سے بڑی ہیں. اس اتنا آپ نہ جہازوں میں رکھ کے لے کر جا سکتے ہو, نہ آپ بائی روڈ اتنا کر سکتے ہو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر ادا کرو, اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے تمہارے لیے نعمتیں رکھی ہیں, کیسے یہ سمندر اس طرح سے چلا دی ہیں. اور یہ جو سمندروں کی یہاں پہ مثال دی گئی, آپ پیچھے دیکھیں ازواج کی بات آئی ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ بعض مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت اس کو ایک مثال کے ساتھ بتایا ہے, اس کے اوپر کمنٹ کیے ہیں کہ دیکھیں یہ جو دو سمندر ہیں نا, یہ دو شخصیات ہیں, دو پرسنیلٹیز ہیں, دو انسان ہیں, جو ایک اچھے اخلاق والا ہو سکتا ہے, ایک برے اخلاق والا ہو سکتا ہے, ایک ہے فرات اور عذب اور دوسرا ہے ملح اجاج, ٹھیک ہے, ایک کڑوا ہے اور ایک میٹھا ہے, ٹھیک ہے, ایک پیاس بجھانے والا ہے, دوسرا جو ہے وہ تلخ ہے بالکل. تو اسی طرح انسان, بعض دفعہ دو ایسے انسان مل جاتے ہیں جن کے بالکل فرق فرق قسم کے مزاج ہوتے ہیں, فرق پرسنالٹیز ہوتی ہیں, عادات ہوتی ہیں, لیکن فائدے دونوں میں سے ہی حاصل ہوتے ہیں, دونوں ہی فائدہ دینے والے ہیں, دونوں سے تم گوشت تر و تازہ بھی کھاتے ہو، تم زیورات بھی نکالتے ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک ہی ہے۔ ہاں بس یہ ضروری ہے کہ انسان اس میں سے فائدہ لینے کے لیے کوشش کرے۔ مچھلی نکالنے کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے، اور مچھلی اتنی ویلیوبل نہیں، موتی اور بھی زیادہ ویلیوبل ہے۔ مچھلی نکالنے کے لیے کوشش بھی تھوڑی ہے، موتی جو زیادہ ویلیوبل ہے اس کے لیے کوشش بھی زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب موتی نکالنے ہوتے ہیں تو وہ کتنے ہوتا خور نیچے جاتے ہیں، جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں، تب کہیں جا کے موتی نکلتا ہے۔ مچھلی کے لیے تو کوشش مچھلی کے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن آپ باہر بیٹھے بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا ابھی اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، مگر یہ پہلے سمجھ لیں کہ جتنی ویلیوبل چیز آپ کو چاہیے، جتنی زیادہ قیمتی چیز چاہیے، اتنی ہی آپ کو محنت کرنی پڑی، رائٹ۔ اسی طرح انسان چاہے کوئی کڑوائی کیوں نہ ہو، میٹھے میں تو ٹھیک ہے، میٹھے سے بھی آپ فائدے لیتے ہیں، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ کڑوا جو انسان ہے، جو انسان بد اخلاق ہے، اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی دنیا میں، یہ کیوں ایسے، یہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہیں، اس میں بھی فائدہ ہے، اس کی بھی خوبیاں ہیں، مگر وہ خوبیاں آپ کو تلاش کرنی پڑیں گی۔ اس سے فائدہ لینے کے لیے جتنا زیادہ آپ اس سے فائدہ لینا چاہتے ہیں، جتنی آپ اس کی خیر لینا چاہتے ہیں، اتنا ہی آپ کو ڈیپ غوطہ لگانا پڑے گا، اتنی آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اس کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر لانا پڑے گا۔ اس کی جو خوبیاں اندر چھپی ہوئی ہیں نا، وہ کسی کو نظر نہیں آتی، وہ وہاں سے سمیٹ کے لانی پڑیں گی۔ لیکن یہ وہی کر سکے گا جو سخت محنت کرنے کو تیار ہو۔ مگر بات جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ فائدہ ہر ایک میں ہے۔ اگر ایک کڑوا ہے تو آج اس کے کڑوے پن کو تو آپ دیکھ رہے ہو، لیکن آپ یہ بھول جاتے ہو کہ اس کے اندر فائدہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو ملتا ہے۔ آپ کو آج اگر تکلیف پہنچتی ہے اس سے، تو کبھی خیر بھی پہنچتی ہے۔ اور ایک تو خیر ہے جو آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے، جیسے آپ نے گوشت یہ لیا، مچھلی پکڑ لی، باہر سے ہی ڈالی آپ نے ڈوری اور مچھلی پکڑ لی۔ جب آپ نے بڑی خیر لینی ہے اس میں سے، تو پھر آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے صبر بھی کرنا پڑے گا، اس کے لیے اس کے ساتھ چلنا بھی پڑے گا، اس کی خوبیوں کو ابھارنا بھی پڑے گا، اس کے ساتھ کئی چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا پڑے گا، حکمت سے چلنا پڑے گا، بڑا کچھ کر کے پھر آپ اس کا وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی شخصیت کا، اس کی پرسنالٹی کا وہ ایک روپ بھی آپ کے سامنے پھر آئے گا، جو کہ بہت ہڈن تھا، بہت ڈیپ تھا، مگر خیر ہر ایک کے اندر ہے۔ آپ کو اپنی جان جوکوں میں بھی ڈالنی پڑے گی۔ ویری بیوٹیفل، اتنی خوبصورت ہے یہ آیات کہ کتنا بڑا ہمارے لیے ایک سبق دیتی ہے۔ اور صرف ہسبینڈ وائف ہی نہیں، بعض دفعہ انسان کی زندگی میں بھی کڑوے لوگ آ جاتے ہیں۔ آپ اگر میٹھے ہیں اور کوئی آپ کو کڑوے کے ساتھ واسطہ پڑ گیا ہے، وہ کھاری ہے، وہ تلخ ہے، تو جن لوگوں کو آپ کڑوا سمجھتے ہیں، انہی سے بھلائی بھی مل سکتی ہے، کیونکہ کڑوے پانی سے بھی مچھلیاں نکلتی ہیں، کڑوے پانی سے بھی موتی حاصل ہوتے ہیں۔ تو مگر کب ان کی وہ بھلائی سامنے آتی ہے؟ جس وقت آپ ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، ان کی خیر کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو انکریج کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے امید نہیں چھوڑنی۔ تلخ لوگوں سے بھی خیر نکل ہی آتی ہے، وہ کتنا ہی برا لگتا ہو، اس سے بھی خیر نکل آئے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہے کہ پھر آپ ان کی یہ اگر کوئی یہ سوچتا رہے، نہیں جی یہ تو کھارا پانی ہے، اس میں سے نہیں میں موتی نکالوں گا کیونکہ یہ کھارا ہے، پہلے یہ میٹھا ہوگا تو پھر میں اس میں سے موتی نکالوں گا، ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی میٹھا نہ ہو، تو ان کی ان برائیوں کو اگنور کرتے ہوئے انہیں کے ساتھ ان میں سے خیر تلاش کرنی ہے۔ یعنی کہ پہلے اس کو میں پورا چینج کروں گی، نہیں، اسی کھارے پانی میں دیکھیں کشتیاں بھی تو چل رہی ہیں، وہ بھی تو اپنا کام کر رہی ہیں نا۔ اب اگر آپ اس کو بدلنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے وہ نہ بدلے، لیکن اس میں سے ہی آپ نے خیر کو نکالنا ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں 2/3 زمین کے اوپر 2/3 پانی ہے، 1/3 ہے خشکی۔ उस 2/3 में से भी सिर्फ 3% मीठा पानी, बाकी आप जहां पे भी समुद्र में चले जाएं आप जरा सा चख के देखें, नमकीन होगा, बिल्कुल खारा होगा, वरना वहीं से ना भर भर के ले आए। ये जहां पे पानी का मसला रहता है वो उन समुद्र उनके पास हो वहीं से भर भर के ले आए, लेकिन नहीं इस्तेमाल कर सकते उसके पानी को। हाँ मगर उसमें ये जो खैर है, अब कराची में पानी का मसला रहता है वो समुद्र तो पास ही है, ले आए भर के, लेकिन वो पानी पीने के काबिल नहीं होता, मगर हाँ दूसरी चीजें उसके अंदर हैं, खैर है उसके अंदर। तो इस चीज, इस आयत को इस एस्पेक्ट से भी आप समझे। फिर यूलिजु लैला फिन नहार, अच्छा ये भी है, फिर पीछे इसमें बात वाला अल्लाकुम तशकुरून, तुम शुक्र अदा करो। ये जो वैरायटी अल्लाह ताला ने रखी और दोनों में भी खैर रख दी है, इसमें भी अल्लाह की शुक्र गुजारी होनी चाहिए। लेकिन जो इंसान हर वक्त चाहता ना बस मेरी मर्जी के मुताबिक हो, जब तक मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा तब नहीं कुछ चीज चल सकती, तो फिर वो इंसान जो परफेक्शन का मतलाशी होता है वो कभी सुकून नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि इस दुनिया में परफेक्शन नहीं है। इस दुनिया में हमेशा हर मिजाज के, हर तरह के, हर आदत के लोग होंगे, उन्हीं के साथ हमको चलना है। कपास दफा ये देखें, ये दोनों जो समंदर है ना, ये साथ साथ चलते हैं, मिलते नहीं है, लेकिन यानी ये गडमंड नहीं होते एक दूसरे के अंदर, पैरेलल में चल रहे हैं। क्या दो कड़वा और मीठा इंसान पैरेलल में इसी तरह नहीं चल सकते कि गडमड हुए बगैर एक दूसरे की हदूद को एक वो में इंटरफेयर मत करो, उसमें ना जा घुसो, अपनी हद के अंदर हो, दोनों अपनी अपनी हदों में तभी साथ चल रहे हैं। अगर दोनों में से एक अपनी हद क्रॉस करे, मीठा कहे जी मैं तो नमकीन के अंदर जाके पहले मैं इसको मीठा करके आऊंगा, उसके अंदर जबरदस्ती घुस जाए, दोनों फिर रिटेन नहीं रख सकते अपने आप को, दोनों ना वो रहेगा बाकी ना वो रहेगा बाकी, खत्म हो जाएंगे दोनों। तो दोनों तभी अपनी मकाम अपनी जगह पे रहते हैं जब वो साथ साथ अपनी हदूद के अंदर रह के चलते हैं, दूसरे की हद में नहीं आते। इसी तरह इंसानों को भी दूसरों के अंदर इंटरफेयर नहीं करना, अपनी अपनी हद के अंदर रहे। मियां है तो वो अपनी हद के अंदर रह के काम करे, बीवी है तो जो उसकी हद है उसके अंदर रहे, तभी साथ साथ चलेंगे। और जो उसके ऊपर ओवरकम करने की कोशिश करें तो फिर वो निजाम बिगड़ जाएगा। आप देखें कि जब यहां पे भी समुद्रों में दोनों साथ साथ चलते हैं तभी इनकी खूबसूरती भी है, और एक दूसरे में गड़बड़ नहीं करे तभी इनकी खूबसूरती है, लोग देखने के लिए जाते हैं। तो फायदे हैं उनके, दोनों के अलग अलग फायदे हैं। मैंने आपको बताया ना जो मछलियां वहां से मिलती हैं वो वहां से नहीं मिलती, अलग अलग फायदे हैं। तो मगर हैं दोनों में ही। यूलिजु लैला फिन नहार व यूलिजु नहारा फिल लैल, दाखिल करता है रात को दिन में और दाखिल करता है दिन को रात में। ये भी अल्लाह ताला की इतनी बड़ी कुदरत है के जगह जगह पे कुरान करीम में इस चीज का जिक्र किया गया कि दिन और रात का जो निजाम है इसको अल्लाह ताला लेकर आता है। ये अल्लाह की दो मखलूकात हैं, दिन और रात। और अमेजिंगली एक बात आपको हैरान कर बताऊं कि सूरज और चांद का जिक्र अलग है और दिन और रात का जिक्र अलग है, कुरान के मुताबिक। यानी कुरान के मुताबिक सूरज का यानी कि सूरज दिन लेकर आता है, सूरज रात लेकर आता है, सूरज चला जाए रात हो गई, सूरज आ जाए दिन आ गया, ये बस सूरज ही है, फिर तो सूरज ही है ना। कुरान कहता है नहीं, सूरह अंबिया में जैसे है कि अल्लाह ने रात को पैदा फरमाया और उसने दिन को पैदा फरमाया और सूरज को पैदा फरमाया और चांद को पैदा फरमाया, तो इससे पता चलता है रात और दिन अलग दो मखलूकात है अल्लाह की। सूरज अल्लाह की अलग मखलूक है, रात अलग मखलूक है। सूरज शम्स में भी आप देख लें इसी तरह, सूरज चांद का जिक्र अलग है, रात दिन का अलग है। अब ये क्या मखलूकात है वल्लाहु आलम, मगर वो दाखिल करता है रात को दिन में, कभी ऐसा नहीं होता दो दिन इकट्ठे आ जाएं और दो रातें इकट्ठी आ जाएं। आज दो एक रात आज छुट्टी पे गई हुई है, आज दिन दो दफा आएगा उसके बाद दो रातें, ठीक है वो अपनी आके फिर वो पूरी कर लेगी अपनी कमी को, ऐसा नहीं होता। हाँ मगर ये होता है कि कभी दिन लंबे और रातें छोटी, कभी रातें लंबी और दिन छोटे, बारियां लगी हुई हैं दिन और रात की, अगर कभी एक बड़ा और कभी दूसरा बड़ा और पहला छोटा। कितनी बड़ी कुदरत है कि کہ کس طرح سے یہ نظام چلتا چلا جا رہا ہے صدیوں سے، مگر اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. اور یہ بھی دن اور رات کی بات بھی جو ہے نا، اس کو بھی آپ اس طرح سے دیکھیں، جب ہم دیکھتے ہیں یہی جو ہم نے پہلے بات کی ازواج کی، اس میں کہ ایک ہے جو دن ہے کبھی یہ چھوٹا ہو رہا ہے اور رات بڑی ہو رہی ہے، اور رات چھوٹی ہو رہی ہے دن بڑا ہو رہا ہے. اسی طرح میاں بیوی بھی ہیں، ایک کم ہوتا ہے تو دوسرا اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے. دیکھیں جب رات کم ہو جاتی ہے تو دن اس کی کمی کو پورا کرتا ہے نا. دن یہ نہیں کہتا میں تو بس 8 گھنٹے کا ہوں یا میں تو 12 گھنٹے کا ہوں، میں 12 پہ ہی رہوں گا، میں نے 13 پہ نہیں ہونا. گرمیوں میں دن لمبے ہو جاتے کیونکہ رات چھوٹی ہو گئی تو دن نے فوراً کمپنسیٹ کیا اس کی کمی کو. پھر جب دن چھوٹا ہوتا ہے، اب سردیوں میں دن چھوٹے ہیں، رات فوراً اس کی کمی کو پورا کر دیتی ہے، وہ اس کی جگہ پہ آ جاتی تاکہ اس کی کمی پوری ہو جائے. اسی طرح میاں بیوی ہیں، ایک میں ضرور کمی ہوگی، یا تو بیوی میں کمی ہو تو شوہر کو اس کی کمی کو پوری کرنا ہے، اگر شوہر میں کہیں کمی ہے تو بیوی اس کی کمی کو پورا کرے، جیسے رات اور دن کا نظام ہے. تو کیسے، اور اس میں کوئی کسی اور کو نہیں یہ کرنے کی ضرورت کہ کون کس کی کمی پورا کر رہا ہے، کسی کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی دیکھیں اپنی کمیاں خود سے پوری کر رہے ہیں، ایڈجسٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اسی سے مکمل ایک نظام بنتا ہے، ایک سسٹم بنتا ہے، اور یہی ہے ایک کامیاب شادی شدہ زندگی جس میں ایسا ہوتا ہے. اب کس میں کمی ہے یہ نن آف مائی بزنس، کون کمی پوری کر رہا ہے ہمیں اس کو نہیں جاننے کی ضرورت، وہ آپس میں ہی کریں. دیکھیں 100% کمپیٹیبلٹی کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتی، کہیں نہ کہیں ایک کی کمی ہوگی پھر دوسرے کی کہیں اور ہوگی، اس کی کہیں اور ہوگی، اس طرح سے ہوگا، پرفیکٹ کہیں نہیں ہے. لیکن دیکھیں جب انسان اس کو مان کے اور دوسرے کی کمی کو پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اس کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر لیتا ہے، تب ایک اچھی شادی شدہ زندگی بنتی، تب یہ صحیح بنتا ہے نظام. اور اسی میں خوبصورتی ہے، پھر جہاں پہ بھی کمی آئے گی وہیں پہ دوسرا اس کی کمی کو پورا کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، یعنی سورج اور چاند کو تمہارے کاموں میں لگا دیا، دونوں انسان کے کام کر رہے ہیں. حالانکہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں کہ اگر انسان خود ان کو کنٹرول کر کے ان کو اپنے کام میں لگانا چاہے تو نہیں لگا سکتا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے خود لگا دیا ان کو انسان کے کام میں. یہ صرف دن اور رات کے لیے نہیں ہے بلکہ مہینے اور سالوں کی گنتی اور گھنٹوں کی گنتی اور منٹوں کی گنتی، ان کا بھی حساب یہ سورج اور چاند کے ذریعے ہی ہے. اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ سورج جو ہے وہ عیسائیوں کے لیے اور چاند ہمارے لیے، اور اس کے لیے وہ ٹھیک ہے ہمارا اسلامی سال اور اسلامی مہینے ہمارے اور ہماری عبادات کے ٹائمنگز چاند کے مطابق ہیں، لیکن سورج کو بھی اللہ نے ہی بنایا اور چاند کو بھی اللہ نے بنایا. سورج کو اس کام کے لیے بنایا کہ دن کے اوقات آپ جان سکیں، چاند کو مہینوں وغیرہ کی تاریخوں کے لیے بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں نظام اللہ نے ہی رکھے ہیں. تو سورج ہے روشن، اس کی دھوپ ہوتی ہے، اس کی چمک ہوتی ہے، اس کی روشنی ہوتی ہے، یہ ایک سینس آف سیکیورٹی دیتا ہے. دیکھا دن کے میں ہوتی ہے نا ایک روشنی کی وجہ سے، سورج کی وجہ سے. یہی صفات ایک باپ میں ہونی چاہیے خاندان میں، کہ ایک باپ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی روشنی ہو، اس کی ایک دھوپ ہو، اس میں پھر پودے اگتے ہیں سورج میں نا. اسی طرح زندگی بڑھتی ہے خاندانوں میں جہاں پہ باپ کا ایسا رول ہوتا ہے جیسے سورج ہوتا ہے کہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، اور تارے سورج کے سامنے مدھم پڑ جاتے ہیں، چاند بھی مدھم ہو جاتا ہے. اسی طرح اولاد کو، اور چاند ہے بیوی، اس کو بھی اس کے سامنے مدھم ہونا چاہیے. چاند کو دیکھیں جب وہ نکلتا ہے اس میں حسن ہوتا ہے، اس میں سکون ہوتا ہے، اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اسی طرح یہ رشتہ اولاد اور ماں کا ہونا چاہیے، ماں کی اولاد سے ایسے کلوز ہو، اس کے ہوتے ہوئے تارے بھی چمکتے ہیں، ٹمٹماتے ہیں. تو اتنا قریبی تعلق ماں کا بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے اس سے ایک خاندان کی، लेकिन जब चांद सूरज की जगह पे आ जाता है, आप देखें ग्रहण लग जाता है फिर, और जब ऐसा होता है तो ना सूरज से कोई फायदा उठा सकता है ना चांद से कोई फायदा उठा सकता है। इसी तरह एक घर में एक औरत बाप का रोल अदा करने लगे और खामिंद बन जाए और खामिंद बीवी बन जाए, तो वो वहां पे क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। और सूरज जिस दिन मगरिब से निकलने लगेगा वो तो कयामत आ जाएगी। इसी तरह बाप जब अपना रोल रिवर्स कर दे तो फिर वो घर बाकी ही रहता। इसी तरह आप ये भी देखें कि ये जो अभी बात गुजरी है दो समंदरों की भी, इनके अंदर जो लोग सफर कभी किया हो उन्होंने या कभी ये जगह देखी हो, तो ये जो खारी पानी से मीठे पानी में अगर शिप आपका चला जाए या मीठे से खारी पानी में आए, तो कोई ऐसी टर्बुलेंस नहीं होती, कोई ऐसा मसला नहीं होता कि जहाज हिलने लगे वो खारी पानी में चला गया, अब हिल रहा है क्योंकि वो मीठे में आ गया, क्योंकि पहला कुछ था अब कुछ और तरह का हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, पता भी नहीं चलता, आपको लगता है सेम ही है, चलते चला जाता है, अनलेस के वो जहाज का कैप्टन बताए कि हाँ भाई ये अब हम मीठे पानी में एंटर हो रहे हैं या खारे पानी में एंटर हो रहे हैं, अदरवाइज लोगों को नहीं पता चलेगा। इसी से हमें ये पता चलता है कि जब मियां बीवी के मसले हों, वो छोटे मोटे मसले हों, तो वो इतने हाईलाइट नहीं होने चाहिए कि हर जगह लोगों को टर्बुलेंस फील हो कि इस खानदान के अंदर एक मुसीबत है, एक मसले है। अपनी लॉन्ड्री को पब्लिक में लाके ना धोएं, बल्कि अननोटिसेबल होनी चाहिए, पता भी ना चले लोगों को। मजलिस में बैठे हुए उनको नहीं पता चलना चाहिए कि इनके घर में ये मसले मसाइल चल रहे हैं, फिर अपने मसले मसाइल वहां पर डिस्कस करें जहां पर उनका कोई हल हो सके, या जो इंसान इसका कोई इल्म रखता हो कि आपके मसले को हल कर सके। मगर बास लोग जगह जगह पे अपना पटारा खोल के बैठ जाते हैं कि हमारा तो ये मसला है, ये है, मेरा मियाँ ऐसे है वैसे है, इतनी बातें, शौहर बीवी की बातों को वो करने लगता है और मर्दों में बैठ के उनकी मतलब बेइज्जतियां और वो करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ऐसे स्मूथ होनी चाहिए सेल, जैसे कि ये देखें ये दो साथ साथ हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता, लोग गुजरते जा रहे हैं, उनको नहीं पता मीठा आया खारी आया ये आया वो, कुछ भी नहीं, बाहर से कुछ नहीं पता चल रहा। तो ये मिसालें हमारी जिंदगी के लिए भी है। फिर कुल्लू यजरीली अजले मुसम्मा, सब के सब चल रहे हैं एक मुकर्रर वक्त। अच्छा एक और बड़ी प्यारी सी बात है, जब देखे सूरज होता है ना उसकी तरफ इंसान आंख भर के देख नहीं सकता, इसी तरह औलाद को होना चाहिए। ये नहीं कि वैसे नहीं बाप की तरफ कभी देखें, मगर इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए बाप की एक घर के अंदर। ये जैसे पहले था ना कि नजरों में नजरें डाल के ना देखो, पहले वक्त में कहा करते थे बड़े, कुल्लू यजरी लिया जने मुसम्मा, सब के सब चल रहे हैं एक मुकर्रर वक्त तक, सारा निजाम एक टाइम तक है, हमेशा किसी ने भी नहीं रहना, एक वक्त मुकर्रर तक चल रहा है, जब वक्त खत्म होगा तो इज़ शम्सु कुवेरत, फिर वो सूरज भी लपेट दिया जाएगा, सितारे भी मांद पड़ जाएंगे, सब निजाम खत्म हो जाना, कोई भी खानदान या कोई भी हमेशा नहीं रहता, आज कोई कड़वा है कोई मीठा है कोई चल रहा है, आज कड़वे के साथ आप गुजारा करोगे कल की सब खत्म हो जाएगा, किसी ने भी नहीं, हमेशा की जिंदगी किसी के लिए भी नहीं, ये हमेशा के मसले नहीं होंगे, मसले भी इंसान के खत्म हो जाएंगे उसकी जिंदगी के साथ। तो ये निजाम भी कायनात का हमेशा का नहीं है, सब चल रहे हैं मगर एक फिक्स टाइम तक चल रहे हैं। ज़ालिकुमुल्लाह, ये है तुम्हारा रब, तुम्हारा अल्लाह, रब्बुकुम रब तुम्हारा, लहुल मुल्क उसी के लिए बादशाहत है, ये है अल्लाह जिसके लिए सारी कायनात की बादशाहत है, वो है तुम्हारा रब। ये रब नहीं है जिनको तुम समझ रहे हो कि ये कुछ कर सकते हैं, ये कुछ बना सकते हैं, ये बिगड़ी बना सकते हैं, ये नहीं है, ये रब्बुल आलमीन की शान ये है। वल्लदीना तदउना मिन दूनी, और वो हस्तियां जिनको तुम पुकारते हो उसके सिवा, खा वो कोई भी हो, वो नबी हो, कोई वली हो, कोई फरिश्ता हो, कोई जिन हो, कोई भी हो, जिनसे भी तुम दुआएं मांगते हो, तुम पुकारते का मतलब क्या, तुम दुआ मांगते हो, तुम अपनी हाजतें जिनके सामने रखते हो, मिन दूनी ही उसके सिवा, अल्लाह के सिवा जिनके पास भी तुम जाते हो, जिनसे भी तुम दुआएं मांगते हो, ما یملکون من قطمیر، وہ نہیں مالک ہو سکتے کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی. صرف گٹھلی نہیں کہا گیا، گٹھلی اٹسلف چھوٹی چیز ہے، گٹھلی کا دھاگا، گٹھلی کی جو جھلی ہے، چھلکا ہے. اب آپ سوچیں کہ وہ کتنی حقیر چیز ہے، کتنی حقیر ہے. اتنے کے بھی وہ مالک نے، ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یہ لوگ ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. اور یہاں پہ قطمیر دھاگے کو بھی کہا گیا، اس چھلکے کو بھی کہا گیا، جو بھی ہے، مطلب بے وقت سی چیز ہے. اتنی ورتھ لیس چیز کے بھی یہ مالک نہیں، تو تم کتنے نادان ہو کہ تم پھر بھی ان سے مانگتے. ان کے قبضہ قدرت میں تو اتنی سی بھی چیز نہیں ہے. اور دیکھیں کتنی اسٹرینج بات ہے کہ جب اللہ سے مانگنا ہو تو کہتے ہیں واسطے کو نہیں لے کر آؤ گے تو پھر کیسے مانگ سکتے ہو، کوئی واسطہ چاہیے اللہ تک جانے تک. اور جب مردوں سے مانگتے ہو تو تب نہیں تمہیں کوئی واسطہ چاہیے، تب ڈائریکٹ ان تک پہنچ جاتی ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم پکارتے ہو ان کو، اگر تم پکارتے ہو ان کو تو نہیں وہ سن سکتے تمہاری پکار کو. کیوں نہیں سن سکتے؟ اس لیے کہ وہ سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن میں وہ نہیں سن سکتے، پھر بھی ہم مضر ہیں اس بات پہ کہ نہیں جی سن سکتے. وہ سن سکتے ہیں اس لیے کہ دیکھیں نا، اب کیا لاجک کیا ہم دیتے ہیں. بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار جو تھے وہ بدر کے کنویں میں مرے پڑے تھے، تو ان کو بھی پکارا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت یہ میری پکار سن سکتے ہیں. جب حضرت عمر دیکھیں فرما رہے ہیں یہ آپ کی بات کیسے سن سکتے ہیں، یہ تو مردہ ہیں. اتنا ان کو بھی سمجھ تھی، اتنی ان کو بھی پتا تھا، اتنا ان کو بھی شعور تھا. وہ حالانکہ دیکھیں وہ اس معاشرے میں رہتے تھے جہاں پہ یہ بتوں کو پوجنا اور یہ مردہ ان کے بنا کے بت اور ان کو پوجنا اس سوسائٹی کا ایک حصہ تھا، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ مردہ جو ہوتا ہے وہ سن نہیں سکتا. یہ ایک لاجیکل بھی بات ہے، مردہ نہیں سن سکتا، وہ مر چکا ہے. اور پھر اس سوسائٹی کے اس سے وہ نکل کے ان کو یہ پتا تھا کہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ اس وقت سن سکتے ہیں، یعنی اس وقت یہ اسپیسیفک ٹائم ہے. اگر حدیث دیکھیں تو اس میں یہ الفاظ ہیں، اس وقت یہ سن سکتے ہیں. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو سنوائی آپ کی آواز. دوسرا لاجک کیا دیتے ہیں؟ نہیں جی دیکھیں حدیث کے اندر ہے کہ جو مردہ ہے وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے کہ مردہ جو ہے وہ جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ قدموں کی چاپ کو سنتا ہے. اگر بھائی اسی حدیث میں ہی آپ کا جواب ہے، اگر وہ سب کچھ ہی سنتا ہوتا تو پھر قدموں کی چاپ اسپیسیفک کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے وہ سب کچھ نہیں سنتا، وہ صرف قدموں کی چاپ کو سنتا ہے. قدموں کی چاپ سنتا ہے کہ جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کے. وہ اللہ اس کو سنواتا ہے، اس کو یہ شعور ہوتا ہے کہ یہ قدم دور ہو رہے ہیں. کیسے سنواتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اب ان باتوں کو لے کر یہ سوچنا کہ ہر مردہ ہر جگہ پہ سن سکتا ہے یا نیک جو بزرگ ہیں وہ تو سن نہیں سکتے جب ان کی قبروں پہ جا کر اور ان کو پکارا جائے، اب یہ بتائیں کہ یہ کہاں سے اس کی دلیل ملتی ہے، کہاں سے یہ پتہ چلتا ہے. اور پکارنا عبادت ہوتا ہے، کسی سے بھی دعا جو کی جاتی ہے نا، عبادت کے کئی کمپوننٹس ہیں، ٹھیک ہے. اس عبادت کا ایک جز جو ہے، ایک کمپوننٹ جو ہے وہ دعا بھی ہے. جیسے نماز عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، کسی کے گھر کا طواف کرنا عبادت ہے، کسی کے آگے سجدہ کرنا عبادت ہے، کسی کو پکارنا، اس سے مانگنا، یہ عبادت ہے. جب کوئی کسی سے مانگتا ہے، پکارتا ہے اس کو غیب، جبکہ وہ سامنے نہیں ہے، اس کو غیب سمجھ کے کہ یہ میری پکار کو سن بھی رہا ہے اور اس کو پورا بھی کر سکتا ہے، تو یہ عبادت بن جاتی. ویسے میں آپ کو کہوں، ویسے میں آپ کو بلاؤں اور آپ کو کہوں مجھے پانی لا دیں، تو یہ عبادت نہیں ہوگا. اس لیے کیونکہ آپ غیب نہیں ہیں، آپ یہیں پہ ہیں. میں آپ سے فون پہ بات کروں تو فون پہ آپ غیب نہیں ہیں، آپ میری بات کو سن رہے ہیں اس کے اوپر فون کے ذریعے، ایک مجھے پتہ ہے. لیکن جب کوئی غیب میں ہے اور اس کو پکارا جائے اور یہ سوچا جائے کہ وہ ہماری بات سنتا ہے، اسی آیت میں آپ کو یہ دلیل مل جاتی ہے کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ قرآن کو پڑھ کے بھی اس کے بعد یہ شرک کرتے ہیں، یہ نہیں ہم وہاں پہ جائیں گے۔ اور یہ کوئی یہ بات نہیں ہو رہی کہ بتوں کو پکارا جائے، ابھی اس کی بھی دلیل آپ کو مل جاتی ہے۔ یہاں پہ انہی کی بات ہو رہی ہے جو مردہ ہیں، اس لیے کہ آگے آیا وَلَوْ سَمِعُوا، ابھی اس کا جواب آتا ہے وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر وہ سن بھی لیں، بالفرض اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ سن بھی لیں، مثلاً ہے کہ وہ کوئی مثلاً فرشتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان مردوں کو سنوا بھی دیتا ہے، ان کو بتا بھی دیتا ہے، مستجابوا لکم، نہیں وہ جواب دے سکتے تم کو، یعنی تمہاری پکار کو نہ جواب دے سکتے ہیں نہ تمہاری مانگ کو پورا کر سکتے ہیں، اس لیے وہ بےچارے اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جو دنیا سے چلا گیا وہ ایسے ہے، اس کو زندہ لوگوں کی دعا کی ایسے یعنی خوشی ہوتی ہے اور اس کو ایسے حاجت ہے اس کی، جیسے کہ ڈوبنے والے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ڈوبنے والا ایک پکارتا ہے کہ مجھے بچاؤ بچاؤ، جیسے اس کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے نا، اس طرح ان کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے زندوں کی دعاؤں کی، اور ان کو اتنی خوشی ہوتی ہے زندوں کی دعائیں پا کے۔ اگر وہ خود ہی اپنے لیے سارا کچھ کر سکتے ہوتے تو پھر وہ ان کی دعاؤں کے کیوں محتاج ہوتے؟ اسی لیے ہمیں کہا گیا ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعائیں سکھائی گئیں، تو وہ تو دوسروں کے بھی کام اگر بنا رہے ہیں تو ان کو پھر اپنی دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اگر لوگوں کی دعائیں سن سن کے ان کی وہاں پہ بیٹھ کے وہ لسٹ بنا رہے ہیں، اور وہ تو سمیر خال ہر وقت ہی مشغول رہتے ہوں گے، جن کی درگاہیں بنائی ہوئی ہیں کہ وہ لسٹیں ہی بناتے رہیں کہ کس کی کیا ہے کیا ہے، اور وہ نہیں، وہ کہتے نہیں ہم تو اصل میں کیا بات ہے کہ ہم مانگ ان سے تھوڑی رہے ہیں، اور وہ دیتا تو اللہ ہی ہے، ہم تو ان کے سامنے بس عرضی رکھتے ہیں۔ یہ بھی شرک ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ یہ نہیں دے رہے لیکن یہ سن رہے ہیں اور یہ اللہ کو کہتے ہیں اور پھر وہ دیتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے کہ یہاں پہ کہا گیا کہ اگر وہ سن بھی لیں تب بھی وہ تمہاری پکار کو اس کو پورا نہیں کر سکتے، تمہاری دعا پورا نہیں کر سکتے، وہ جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن وہ انکار کریں گے تمہارے شرک کا۔ اس سے پتا چلا کہ وہ کوئی پتھر کے بتوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، انہی کی بات ہو رہی ہے جو پہلے زندہ تھے اب مر گئے ہیں، اب ان کے چاہے بت بنا لیے جائیں، چاہے ان کی قبریں بنا لی جائیں، چاہے ان کو کسی طرح بھی بنا لیا جائے، قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، جن جن کی بھی پوجا کی جاتی ہے، جن جن کو بھی پکارا جاتا ہے دنیا میں، ان سے ایون عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ کیا تم نے اور تمہاری ماں نے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو؟ اسی طرح جن کو بھی لوگوں نے پکارا ان سے سوال ہوگا، کیا تم نے کہا تھا کہ ہمیں پوجا کرو، ہم سے مانگا کرو یہاں پہ آ کے؟ اور اس دن وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، جو ان کو پکارتے تھے ان کے ساتھ وہ کہیں گے ہم ان سے بیزار ہیں، کیونکہ وہ تو نہ سن سکتے تھے نہ جواب دے سکتے تھے، اس دن وہ ان کے شرک کا انکار کریں گے۔ یہاں پہ اس کام کو شرک کہا گیا ہے، کہ یہ شرک کیا، یوم القیامت یکفرون بشرککم، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ انکار کریں گے ان کی پکار کا، یہ کیوں نہیں کہا گیا؟ ان کے پکارنے کا، دیکھیں وہ تو ان کو پکارتے ہی تھے نا، اور کیا کرتے تھے؟ ہم کہتے ہیں یہ پکارنا تو کوئی بات ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کیا بری بات ہے، آپ کیوں اس سے منع کرتے ہیں؟ بھئی یہاں پہ کہا جانا چاہیے تھا ورنہ، کہ قیامت کے دن وہ انکار کریں گے ان کے پکارنے کا۔ یہاں پہ کہا گیا بھی شرکی کم، کیا یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے قابل کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہاں پہ کسی کو اللہ کے سوا پکارنا اپنی حاجتوں کے لیے، اور یہ سمجھنا کہ یہ ہماری پکار کو سن سکتا ہے جبکہ یہ غیب میں ہے، مر گیا ہے، یا ایون یہ کہ یہاں نہیں بیٹھا ہوا، وہ میرے پیر صاحب بیٹھے ہیں پاکستان میں اور میں یہاں پہ بیٹھی بھی، نعوذ باللہ کہ ان کو پکارنے شروع ہو جاؤں کہ یہ میرے پیر ہے، میرے فلاں ہے، فلاں آپ ہماری یہ، اور وہ ان کو بس پہنچ جاتی ہے جی، ان کو تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کو میری پکار بھی پہنچ جائے گی اور وہ پھر بس میرا کام کرا دیں گے، چاہے وہ زندہ ہے تب بھی اس طرح سے پکارنا شرک ہے، وہ مردہ ہو تب بھی اس طرح سے پکارنا شرک ہے، چاہے اس کے بت نہیں بھی بنائے ہوئے، چاہے اس کی قبر پہ آپ نہیں بھی گئے ہوئے، یہیں سے بیٹھ کے میں کہوں استغفر اللہ کہ یا غوث اعظم مجھے یہ دے دے، یا 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 داتا صاحب مجھے میری بگڑی بنا دے، یہ بول تو یہ لفظ ہی کہنا غلط ہے، لیکن اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی، ان کی قبر پہ کوئی نہیں گیا، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں، تب بھی یہ شرک ہے۔ قبر پہ جا کے پکارنا تب بھی وہ شرک ہے, وہ نہیں سن سکتے تمہاری پکار کو. اور آگے اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے نا کہ نہیں ہے قبروں کا نہیں ہے یہ اس طرح نہیں ہے, تو دیکھیں آگے ہم انشاءاللہ پڑھنے ہی والے ہیں اگلے ہی سبق میں آیت نمبر 22 میں کہ وما انت بمسمع من فی القبور, آپ نہیں سنوا سکتے ان کو جو قبروں میں. اب اس کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے ہمارے پاس ایکسکیوز کہ ہم کہیں کہ نہیں جی یہ جائز ہے, یہ کام ٹھیک ہے. اور آج ہمارے کاروبار بنے ہوئے ہیں, ہمارے اس قدر مزار ہیں کہ مطلب جس شہر میں دیکھ لو, جس محلے میں دیکھ لو, جس جگہ دیکھ لو, کوئی نہ کوئی, کسی نے بڑے کا نہیں تو کوئی چھوٹا ہی مزار بنا کے رکھ لیا ہوگا کہ چلو ہم وہ بڑے بڑے جگہ دور تو جا نہیں سکتے تو ہم اپنے قریب ہی کوئی مزار بنا کے رکھ لیتے. اب اس قبر میں بھی پتہ نہیں کون ہے کیا ہے, وہ بھی نہیں پتا. ہر ہر بس سٹاپ کے ساتھ کسی گلی کے نکر میں کہیں مزار بنائے, وہاں پہ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لگا کے اور وہاں پہ بیٹھے ہیں. یہ کیا چیز ہے, یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر قرآن کی طرف آؤ گے تو یہ کاروبار ختم ہو جائیں گے, یہ صرف بزنس ہے اور کچھ نہیں ہے, یہ کاروبار ہیں لوگوں نے جو بنائے ہیں اور ان سے اپنے چلا رہے ہیں گدی نشینوں کو, اور کیا کام ہے. یوم القیامت یکفرون بشرک کم, ان کے شرک کا, جس نے دنیا میں شرک کر لیا اور اس کے ساتھ مر گیا, شرک کی معافی نہیں ہے. باقی کسی گناہ کو بھی اللہ جس کو چاہے معاف کر دے, سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے شرک کی معافی نہیں ہے. اب اس کے بعد پھر بھی اگر کوئی یہی کام کرنا چاہے تو پھر قرآن کے خلاف ہی جائے گا. اللہ نے تو حجت تمام کر دی ہوئے بتا کے, ولا ینبئک مثل خبیر, تمہیں اور کوئی ایسی خبر نہیں دے سکتا, تم کو کوئی اور اس طرح سے نہیں بتا سکتا جیسے خبیر بتا سکتا جو ہر خبر رکھنے والا ہے. اللہ نے جو باخبر ہے اس نے تمہیں یہ باتیں بتائی ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تو بتا رہا ہے وہ سن نہیں سکتے, ہم کہتے ہیں وہ سن سکتے. تمہیں تو اس نے بتایا جو ہر چیز سے باخبر ہے, کیا وہ نہیں جانتا اور تم جانتے ہو؟ تو اس قرآن کی آیت کا بھی انکار کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں مردہ سن سکتا ہے قبر کے اندر. تو یہ قرآن کی آیتوں کا انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ تم پکارتے ان کو, وہ نہیں سن سکتے تمہاری پکار. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان حقیقی عطا فرمائے اور شرک سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے خفی اور جلی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم, هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض, لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير